حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے. بسم اللہ الرحمن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فمن قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مریضوں کی شفا، اور جو صاحب اولاد ہیں، جو صاحب تمنی اولاد ہیں، تو اولاد کے لیے اور رفع مشکلات اور دفع بلایا و مصیبت اور اس کرونا سے اور اس وبا سے نجات کے لیے اور خیر و برکت کے لیے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. کامیابی ہر صورت میں مومن کے لیے ہے، چاہے دنیا میں انسان جس طرح بھی زندگی کرے، اللہ نے تکویناً اسے آزادی عنایت کی ہے، وہ مختار ہے، اپنے ارادے سے چلتا ہے، لیکن اللہ نے انبیاء کو بھیجا صحیح راہ دکھانے کے لیے. تکویناً وہ آزاد ہے، لیکن شریعت اللہ نے بھیجی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کا راستہ یہ ہے. 124,000 انبیاء کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کیونکہ انسان کی جو عقل ہے اور سوچنے کی جو سسٹم ہے، اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے, یہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے. شیطان بھی ہے, خواہشات بھی ہیں, اور چونکہ انسان کو ہر چیز سے سامنا کرنا پڑتا ہے, ایک طرف مال ہے, ماں باپ ہیں, اولاد ہیں, دنیا ہے, حکومت ہے, اقتدار ہے, نیند ہے, جوانی ہے, نشہ ہے, تو انسان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اسی لیے انبیاء کو بھیجا خدا نے, کہا کہ وہ ہمیشہ انسانوں کو صحیح راستے پہ رکھے, صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں. اور اس راہ میں انبیاء نے اخلاص کے ساتھ تمام مشکلات کو برداشت کیا. حتیٰ پیغمبر اکرم نے اتنی عظیم تبلیغ کے بعد 23 سال لوگوں کو راہ دکھاتے رہے, لیکن کوئی اجر لوگوں سے طلب, قل لا اسألکم علیہ اجرًا, کوئی اجر مجھے نہیں چاہیے. تم سب جہنم کے بالکل کنارے پہ تھے, آگ کے گرنے والے تھے, نبی نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں بچایا. قوم عرب کو آپ دیکھیں, پراکندہ قوم تھی, سوائے پیٹ اور شہوت کے ان کو کچھ آتا ہی. قبائلی سسٹم مضبوط, ذات پات میں تقسیم بہت سخت. انبیاء نے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے جو مراحل طے کیے ہیں بہت سخت ہیں. ہر قبیلے کا اپنا ایک نام ہو, نشان ہو, تکبر ہو. حتیٰ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو مال و دولت و حسب و نسب میں بہت بڑے سمجھتے تھے, اپنی تلواروں کی دار چیک کرنے کے لیے غریب لوگوں کا سر. اس عرب کو, حتیٰ ایران اور روم کی حکومتیں بھی اس ایریے کو جو ان دونوں کے بیچ میں عرب کے نام سے ہے, حتیٰ وہ بھی توجہ نہیں دے. ان بیت بیابان چر اونٹوں پہ بیٹھ کے آپ ان کے اشعار دیکھیں عرب کے, سب شہوت کے بارے میں. ایک ایسے قوم کو نبی نے راستہ دکھایا کہ اس میں بڑے بڑے ایسے اصحاب پیدا ہوئے, اللہ اکبر, جیسے مصعب بن عمیر جیسے, اللہ میسر بن تمار جیسے, سلمان فارسی جیسے, ابو ذر غفاری جیسے. وہ عرب قوم بہت سختیاں پیغمبر نے تحمل کی, اس لیے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جس قدر. اس لیے راستہ انبیاء نے ہمیں دکھایا, پھر ائمہ نے اس راہ کو جاری رکھا, اور اس کے بعد علماء نے اس راہ کو جاری رکھا کہ لوگ بھٹک نہ جائے. اسی لیے کل کے درس میں نے اشارہ کیا اور کل کی تقریروں میں کہ تین مرحلے بہت سخت ہیں انسان کے لیے. ایک نیت کا مرحلہ ہے کہ واقعی یہ نیت, اس کو درست کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے. اس کے بعد عمل کے دوران شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان ریا میں مبتلا ہو. یہ ریا ہے جو ہمارے تمام مشکلات کی وجہ ہے, یہ دکھاوا ہے جس نے ہماری زندگی کو, اس نے فلان گاڑی لی ہے, اب اس کو نیچے دکھانے کے لیے انسان اس سے. حتی یہاں تو مجلسوں میں بھی بعض لوگ بعض مشہور لوگوں کو لاتے ہیں اس لیے تھے کہ ان کی مجلس اچھی ہو. ہدایت واقعی عجیب ہے یہاں پہ, طور طریقے انسان عجیب ہے, عجیب موجود ہے. حتی دین میں بھی آپ دیکھیں, ماتم کے لیے فلان سنگت کو لاؤ کیونکہ وہ اچھے ماتم کرتے ہیں. ذرا لوگ دیکھیں یہاں شور شرابہ ہو ذرا. یہ ریا واقع انسان کے لیے, سورہ انسان میں آپ دیکھیں عجیب, خدا نے اہل بیت کے اخلاص کو کس طرح ذکر کیا ہے. خدا کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, ایک عمل کرو اخلاص کے ساتھ انجام. کتنی روٹیاں دی اہل بیت نے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 دن روزہ رکھا, ہر روز ایک دن مسکین آیا سب نے روٹیاں دے دی, ایک دن فقیر آیا سب نے روٹیاں دے دی, ایک دن کوئی مسکین اسیر اور یتیم آیا, یتیم کو روٹیاں دے دی. کمیت میں اگر دیکھے
کوانٹیٹی میں اگر دیکھیں یہ تین روٹیاں یا جو انہوں نے دی ظاہراً زیادہ نہیں ہے، کوانٹیٹی میں کم ہے، وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لیکن اللہ نے ان کے ان عمل کو کیوں قبول کیا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، ان کے عمل قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص سے انہوں نے اس عمل کو انجام دیا اللہ نے آیت اتار دی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، فرمایا یہ لوگوں کو، ان یتیموں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے کس پر؟ محبت اللہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، ہم تو ابھی اپنے نفس کی قید سے باہر، ہم تو ابھی نماز بھی پڑھتے اس لیے کہ میرے رزق میں برکت ہے، ہم تو ہماری عبادتیں ابھی اللہ کے لیے نہیں ہے، ابھی تو ہم اللہ کی طرف بڑے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو بہشت بھی اپنے لیے چاہیے۔ یہ نفس پرستی کے مراتب ہیں بہت، یہ نماز پڑھتے جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ البتہ اللہ نے تجارتی عبادت کو بھی قبول کیا ہے، اگر اس کو بھی اللہ قبول نہ کرتا ہمارے لیے بچنا کیوں؟ خدا نے قرآن میں اس تین روٹی کا ذکر کیا جو انہوں نے دیا، اس کی وجہ کو خدا نے قرآن میں بیان کیا کہ جس کی کمی ہمارے اندر ہے، جس کی طرف ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم بھی اس مرحلے تک پہنچے، یہ عالی ترین مرحلہ ہے۔ آیت اللہ جواد عامودی اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً بعض لوگ ماشاءاللہ کروڑوں دیتے ہیں، اربوں دیتے ہیں، کتنے گھر بنا کے دیتے ہیں، البتہ اخلاص کی بنیاد پر قبول ہے۔ فرمایا کیونکہ ان ہستیوں نے کیا فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم فقط اور فقط خدا کی رضا کے لیے تم لوگوں کی کھلاتے ہیں، یہ وجہ اللہ ہی ہمارے لیے مشکل ہے ہماری زندگی۔ اگر اس طرف ہم آ جائیں کہ ہمارے ہر کام اللہ کے لیے ہو، وجہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ہر نیت کا بھی قبلہ ہے، یاد رکھیں، جس طرح جسم کا قبلہ کعبے کی طرف ہے، جب تک آپ کی نیت کا قبلہ اللہ کی طرف نہ ہو اس عمل میں اخلاص نہیں آ سکتا، ورنہ انسان ہر کام کو کسی نیت کی وجہ سے انجام دیتا ہے۔ وجہ اللہ یعنی خدا کے لیے، من کان للہ کان اللہ معہ، جو اللہ کے لیے اس کا ہر عمل اللہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں نے کل کچھ مثالیں دی، آیت اللہ بہاؤدینی عارف بزرگ، یہ دروازے ویسے نہیں کھلتے، اوپر کے ملکوت کے دروازے ویسے نہیں کھلتے، اللہ کے رحمتوں کے دروازے کچھ خاص دروازے ہیں، وہ اس طرح نہیں کھلتے، وہاں جب تک انسان اللہ کے لیے قدم نہ اٹھائے دروازہ نہیں کھلتا۔ آیت اللہ بہاؤدینی رحمت اللہ علیہ، عارف بزرگ کہ واقعا امام خمینی کے کلاس فیلو بھی، ساتھ درس پڑھے ہوئے، ہم مباحثی ساتھ پڑھتے تھے، یہ دونوں ہستی 100 سال کے قریب انہوں نے عمر کی، 18-20 سال شاید ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، آیت اللہ بہاؤدینی۔ اور جو یہاں ہمارے آیت اللہ بہاؤدینی نمائندہ رہبر کے، وہ بھی ان کے بتیجہ ہے شاید رشتہ داروں میں سے۔ آیت اللہ بہاؤدینی نے جب اپنے درس کا آغاز کیا، طے کرتے کرتے مراتے اوپر آئے، آپ کو یاد ہے شاگرد کے بعد پھر انسان استاد بن جاتا ہے، جب درس دینا شروع کیا، کوشش کرے عمل کو اخلاص کے ساتھ خدا کے لیے انجام دینے کی۔ آئے جب انہوں نے خود درس دینا شروع کیا تو ان کے درس میں عوام تو نہیں بیٹھتے، علماء بیٹھتے ہیں، ابا قبا والے بیٹھتے ہیں، صاحبان فضل و کمال جیسے لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب جب درس شروع کیا، ابتدا میں کوئی شاگرد، اللہ اللہ راستہ اس طرح کھلتا ہے، یہ شور شرابے سے، اشتہار لگانے سے، شور مچانے سے انسان کہیں دنیا میں شاید کچھ دن شہرت ہو جائے، لیکن کبھی اثر اس کے کاموں میں، وہ چاشنی آپ کو نہیں نظر آئے گی جو اللہ کے لیے نہیں کرتی۔ وہ لذت آپ کو اس کے کلام میں محسوس نہیں ہوگی جو اللہ کے لیے نہیں کرے. شور شرابہ بہت کرے گا لیکن اللہ نے اپنے خالص بندوں کے ہاتھ میں دین دے رکھا ہے. اگر ہر کوئی اٹھ کے آگے آئے, ہر کوئی یہ شہرت طلبی کے کر, میں نے اشارہ کیا کہ ایک عالم کے لیے سب سے خطرناک ترین چیز کیا ہے کہ وہ ریاست طلب ہو. کرسی پہ بیٹھنے کا اس کو بہت, قائد بننے کا بہت, لوگوں کو کے لیے رہبر بننے کا اس کے اندر شوق ہو. ایک عارف بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام خواہشوں کو ختم کر دیا لیکن جو آخری خواہش ایک ولی کے دل سے نکلتی ہے وہ کیا ہے, وہ حب ریاست ہے. کرسی پہ بیٹھنا معمولی چیز, اسی کرسی کے لیے تو 11 اماموں کو دشمنوں نے شہید کیا ہے, 1,24,000 انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا. ایک کرسی معمولی چیز نہیں ہے, لیڈر بننا ریاست طلبی معمولی چیز نہیں ہے, حکومت اور کرسی چھوڑنا معمولی چیز نہیں ہے. ہارون رشید کو آپ دیکھیں, جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے, بہت احترام کرتا, اپنی جگہ پہ بٹھاتا, ظاہراً دنیا میں یہ دکھانے کے لیے کہ میں آل محمد سے, اہل بیت سے مجھے محبت ہے, دربار میں لوگ بیٹھتے ہیں یہ تھا دکھانے کے لیے. اس کے بیٹے حیرانگی سے دیکھتے, بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, کرسی پہ بیٹھا ہے, خلیفہ کے سامنے سب جھکے ہوتے, لیکن جب موسیٰ بن جعفر تشریف لاتے ہیں, ہمارے باپ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے, ننگے پاؤں آگے جاتا ہے, استقبال کرتا ہے اپنی جگہ پہ. کرسی ایسی چیز ہے. بیٹوں نے کہا اپنے باپ سے, اگر اس قدر عظیم شخصیت ہے کہ آپ جو خلیفہ مسلمین ہیں اس مملکت میں کوئی آپ سے بڑھ کے نہیں ہے, تو آپ حکومت ہی ان کے. باپ نے تلوار نکالی, بیٹے کے گردن پہ رکھا, کہا یہ حکومت ایسی چیز ہے, اگر تم بھی آگے آئے میں تمہاری گردن بھی. حکومت اندھی ہے یہاں, الملک عقیم. خدا نے ہمیشہ مخلص لوگوں کے ہاتھ میں دین کو دیا ہے. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ, شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ, یعقوب کلینی, اللہ علیہ, کہ آج لوگ فقہا کو گالی دیتے ہیں تو انسان تعجب کرتا ہے. یعقوب کلیلی نے اصول کافی لکھی. آپ کو معلوم ہے اگر اصول کافی کو ہمارے دین سے, ہمارے تشیعوں سے نکال دیا جائے تو ہمارے 70% دین ختم ہو جائے, اتنا ہم ہیں. تمام ائموں کی حدیث وہاں پہ ہیں, 12 اماموں کی اکثر حدیثیں وہاں پہ ہیں, اصول کافی میں ہیں. 23 سال یا 30 سال اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے, وہ بھی اس دور میں جب کوئی سہولتیں بھی نہیں تھی, 23 سال یا 30 سال کوشش کرتا رہا کہ فلان جگہ پہ کسی کے پاس امام کی ایک حدیث سے سفر کرتا تھا. اور یہ امام ہے زمان کے غیبت صغرا کا دور ہے, جب نواب اربا موجود تھے, اس وقت یعقوب کلینی موجود تھا. یہ فلان کسی کے پاس کوئی کتاب ہے امام کی, یہ امام کے صحابی کی, علم کے لیے کہاں سے کہاں انہوں نے سفر کیا ہے. آج جو ذخیرہ اصول کافی کا ہمارے پاس ہے, اہل سنت کی صحائے ستہ کو جمع بھی کرو, 6 حدیث کی کتابیں, اصول کافی کی روایت اس سے بھی زیادہ ہے. ابھی باقی 3 کتابیں الگ جو ہمارے کتب اربعہ میں, 4 کتابیں ہیں, میں ایک کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے علماء کا اخلاص دیکھیں, ہمارے علماء کا للہیت دیکھیں, خدا کے لیے قدم اٹھانا دیکھیں. اس تمام کتابوں کو لکھنے کے بعد یہ سو گئے, جس آخری حدیث کو لکھنے کے بعد ایک سانس لی سو گئے. لیکن رات کو ان کو یہ خیال آیا, اگر خدا نہ کردہ میں کوئی ایسی حدیث میں نے لکھی ہو کل جس پہ لوگ عمل کریں اور گمراہ ہو جائے,
کہیں میرے عاقبت خراب.
یہاں ہر کوئی ممبر پہ چڑھ کے ہر بات, یہاں ممبر کو بھی لوگوں کو رش کرنے کے لیے بات, فلان کو بلاؤ, حتی بعض خطیب فقط کیا جی لوگ تقریر بھی اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ کیا کریں, اگر لوگ واہ واہ نہ کریں خود پریشان ہو جاتی جی میری للہیت. احادیث بیان کرتے, قرآن بیان کرتا ہے, جب اس کی تقریر ختم ہو آپ لوگوں سے پوچھیں اشرہ پڑے گا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ملتا کچھ بھی. لوگ
یہ دیکھیں جب انہوں نے یہ ارادہ کیا, بعض نقل میں یہ ہے انہوں نے کہا کل میں ساری کتابیں پانی میں پھینک دوں گا, خدا نہ کردا کس قدر ان کا احتیاط دیکھیں, ان کا اخلاص دیکھیں. یہاں ایک شخص کے بارے میں ہے, ہم تو ہر بات نقل کرتے ہیں ہر روایت, بعض لوگ دیکھتے نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, مصائب میں اس قدر روڑوں کو رولانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا,
اتنا جھوٹ بولا جاتا.
علی اکبر کے مصائب کو آپ معتبر کتاب میں دیکھیں ایک صفحے سے یا آدھا صفحے سے زیادہ
نہیں ہے,
دیکھا ہے ہم, معلوم نہیں. میں کبھی سنتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں, یہ کہاں سے اتنے لمبے لمبے ماش کس کتاب سے.
علی اصغر کے مصائب تین لائن سے زیادہ نہیں ہے معتبر,
لیکن میں کبھی سنتا ہوں پتہ نہیں کہاں سے اتنا بیان کر رہا ہے. جھوٹ میں لوگوں کو جس طرح ایک ذاکر نے, یہ معتبر ایک عالم فرما رہے تھے ایران کے بہت بڑے, کہ ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا کہ وہ امام حسین کے گوشت کو نوچ رہا تھا بدن کو, تو یہ ذاکر اہل بیت یہ پریشان ہو گیا خواب سے اٹھ کہ میں امام کے بدن کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوں گوشت, یہ بہت پریشان ہوا, سمجھ نہیں آئی اس کی کہ کچھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے یا یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو یہاں پہ جب کسی بڑے عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم مصائب امام حسین میں غلط مصائب پڑھتے ہو, لوگوں کو رلانے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں کتنے طور طریقے عجیب نکل آئے ہیں. حضرت قاسم کی مہندی مسئلہ, مہندی اصلا عرب میں ہے ہی, یہ انڈیا اور پاکستان میں ہے شادی پہ ہاتھوں کو مہندی لگانا. اب علی اکبر کا ولیمہ بھی انہوں نے دین کو مذاق بنانے کی مترادف ہے. اب بعض اس کی دو وجوہات, یا جہالت ہے یا سازش ہے, لوگ نہیں سمجھتے. شہزادہ قاسم کربلا میں شادی کا وقت کہاں ہے, وہاں تو جنگ ہو رہی ہے. اب سات محرم کو لڑکیاں اب مہندی کے لیے پیلے رنگ کے سوٹ بھی پہننا کیا کہیں. اب جب علماء ان کے مقابل میں کہتے ہیں یہ کام نہ کرو, پیار سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, کہ ان کو آزاداری کا دشمن دکھایا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں جب بدعتیں اور خرافات معاشرے میں ظاہر ہوں عالم پر فرض ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے, پھر نہ کرے. یہ نہ کہے لوگ گالی دیں گے, لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, میرے ماننے والے کم ہو جائیں گے, نہ. بدعت کو روکنا, خرافات کو روکنا عالم کے لیے شرط ہے, وہ اپنے علم کو کیا کرے, ظاہر کرے. ہمیں اس وقت دنیا کے بڑے بڑے طاقتوں سے بڑے بڑے ستارے ہمیں کشف کرنا چاہیے, عوالم کشف کرنا چاہیے, کیونکہ ہم سلونی کے ماننے والے ہیں, ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں, کہ جس کا ایک شاگرد جابر بن حیان ہے جسے یورپ فادر آف کیمسٹری. امام ایسے شاگردوں کو تربیت دے رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ہاتھوں پہ مہندی لگانے میں عجیب و غریب. ہاں جی, ائموں کو منت و نظر و حاجات کے حد تک رکھ دیا ہے. تو یہاں میں ذکر کر رہا تھا
کہ جب انہوں نے اس کتاب کو پانی میں پھینکنے کی نیت کی, علماء اہل بیت یہ ہیں, اخلاص یہ ہے, اللہ نے اس دین کو تشیع کو ابھی تک بنی عباس, بنی امیہ, تمام حکومتیں مل کر, عثمانی حکومتیں, یورپ, اب امریکہ, سی آئی اے, موساد, عرب کی تمام مملکتیں مل کر بھی آج تک ہمیں ختم. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکتب کو امام زمان نے ہمیشہ مخلص علماء کے ہاتھ میں دیا, دین فروش علماء کے ہاتھ میں نہیں دیا. درود محمد آل محمد. یہاں شور شرابے سے کام یاد رکھیں. وہ عالم مریض ہے, امام نے فرمایا جو اپنا نام بنانا چاہے, جو کرسی کا طلبگار ہو, جو لوگوں کی توجہ کا طلبگار ہو. جب انہوں نے ارادہ کیا میں اس کتاب کو پھینک دوں گا, تو یہاں لکھا ہے کہ آپ کتاب کی جلد پہ یا خواب میں یا کسی طرح, چونکہ امام کے نواب ارباز سے یعقوب کلینی کا رابطہ تھا, تو یہ جملہ آیا امام کی طرف سے کہ ھذا کافٍ لشیعتنا, یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. ایک درود بھیجے محمد آل. اور آج ہمارے ہاتھ میں ہے اصول, کہ شاید آپ میں سے کسی نے کبھی پڑھا بھی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں یہ افسوس ہے کہ حدیث خانی ہے ہی, اہل سنت میں ہے, خط میں بخاری رکھتے ہیں, لیکن یہ بخاری کو شروع سے آخر تک, یہ صحاح ستہ کو پڑھتے, اپنے حدیث کی کتابوں کو پھر خط میں رکھتے ہیں. اس کے لیے اپنے گھروں میں جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں نہج البلاغہ یہ رکھیں, قرآن کی طرح نہج البلاغہ کو بھی پڑھتے جائیں. اصول کافی کو کھولے, سمجھ نہ دیا ہے اسی روایات کو, برکت ہے اس میں بہت زیادہ. شیخ عباس قمی کے پاس ایک شخص آیا, کہا مریض ہوں مجھے دم کرے. یہ صاحب مفاتی کہ جس کی مفاتی ہم سب کے پاس ہے, دنیا میں بڑی دعا کی کتابیں ہیں, اس سے بڑھ کے بھی ہیں, لیکن ہر قرآن کے ساتھ کیا ہے, مفاتیح بچہ بچہ جانتا ہے. تو عباس قمی نے کہا یہ احادیث اہل بیت اس قدر بابرکت ہے, تو کہا کہ میں ادعا تو نہیں کرتا میری زبان میں تاثیر ہے, لیکن میں نے تمام زندگی قال الصادق اور قال الباقر لکھا ہے. میں اپنی سنگلی پہ مجھے اعتماد ہے کہ میں نے ہمیشہ حدیث اہل بیت لکھا ہے. پانی لائے, اپنا ہاتھ اس میں ڈال دے, کہا یہ پی لو تمہیں شفا مل جائے گی. درود بھیجے محمد آل. تو اخلاص ہم آپ کے لیے, ہم علماء کے لیے شرط ہے, کیونکہ آج ہم جس معاشرے میں ہیں اور لوگ بھی پریشان ہیں, ہم کس کے پیچھے جائیں, ہم کس کو قائد مانیں, ہم کس کی پیروی کریں. یہاں تو ہم تقسیم اندر سیم ہو گئے. اب میں آیت اللہ بہاءالدینی کا, ایسے علماء واقعا علماء ربانی کہ میں نے ذکر کیا, امام نے فرمایا عالم ربانی کی پہچان کیا ہے, کہ جب اسے دیکھو تمہیں خدا کی یاد آئے. ختم ہے, آپ کے لیے معیار تو دے دیا امام. اب دیکھو جس عالم کے ساتھ بیٹھتے ہو تمہیں خدا کی یاد آتی ہے یا دنیا کی یاد آتی ہے, معیار امام نے. اس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو, معیار امام نے دے دیا. فرمایا اس کے ساتھ بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو, اس کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا سے تمہارا دل اٹھ جائے. آیت اللہ بہاءالدینی درس دینے کے لیے آئے. یہ مقام, یہ منصب, یہ آسان نہیں ہے کوئی ان مقامات تک پہنچنا. امام خمینی ایسے نہیں پہنچے, فرماتے ہیں حتیٰ اپنی تصویر بھی نہیں لینے دیتے تھے پہلے امام. ہم تو ماشاء اللہ یہاں بڑے بڑے فلیکس لگا کے یہ لگا کے, البتہ لوگ کرنا اور ہے, امام خود اپنی تصویر لینے اس قدر شہرت سے فرار. ہم تو ماشاءاللہ جلوسوں میں دیکھیں کوہنیاں مار کے آگے آنے کے لیے. ہاں جی بات میڈیا نے میری وہ جو جلوس کے آگے بنا رہے اس کو پکڑنے کے لیے کوہنیاں مارتے ہوئے ایک دوسرے. امام خمینی تو تصویر سے بھی پرہیز کرتے تھے. وہ آیت اللہ رفسنجانی نے ان کو منایا کہ آپ ایک لیڈر ہیں, شخصیت ہیں, دنیا کے لوگ آتے ہیں, یہ ضروری ہے. جب ایک معقول وجہ بتائی تو پھر امام نے تسلیم کیا, کہا اجازت ہے میری تصویر لو. وہ کیا ہے, کہا آپ کی تصویر سے بھی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. ایک درود میں جب محمد عالم یہ عالم ربانی ہے کہ جس کی تصویر کو بھی دیکھ لو. آیت اللہ بہجت کے بارے میں ہے, علماء ربانی کے بارے میں. ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں بہت ہی کوئی گناہ نہیں جو انجام نہیں دیتا تھا. یہ عالم ربانی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ کہتا ہے جب میں بہجت کے پاس آئے, یہ گھر سے نکلتے تھے, آپ میں سے بہت نے ان کی کلپ بھی دیکھے ہیں. ہم ایران میں تھے طالب علم میں تو کافی دیکھتے تھے, مسجد میں حرم میں آتے تھے. اس عمر میں بھی حرم میں یاد ہے مجھے 45 منٹ کھڑے ہو کے وہ زیارت پڑھتے تھے. 100 سال کے قریب عمر ہے لیکن 45 منٹ اللہ اکبر. وہ جوان کہتا ہے یہ عالم ربانی ہے, ایسے علماء کے ساتھ بیٹھے, ایسے علماء کو چنے, ایسے علماء کی پیروی کرے. فرمایا اس جوان نے کہا کہ جب میرا دل سیاہ تھا, نہ نماز کا شوق, ہر گناہ. کہتا ہے جب آغا گلی سے گزر رہے تھے لوگ آگے پیچھے, تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آغا ایک نگاہ مجھ پہ کر دے. واقعا نفوس قدسی, نگاہ قدسی. بعض رفا بعض اولیاء کہ سانسوں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے, ان کی نگاہ میں وہ اثر رکھا ہے. وہ جواب کہتے ہیں آغا نہیں ہوں, ایک دفعہ میری طرف دیکھا, خود کہتے ہیں میرے دل سے وہ تمام گناہ کا شوق. اب میں یہاں ذکر کر رہا تھا کہ آیت اللہ بہاءالدینی اس مقام پہ کس طرح پہنچے. فقط ظاہر شریعت کو اگر آپ پکڑ کے رکھیں وہ ان مراتب تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا میں درس دینے لگا 5, 10, 20 مسجد میں. اب وہ بھی حوزے کے کلاسک دروس, لوگ بڑھتے گئے بڑھتے گئے, سارے امامے والے. اس طرح آپ نے دیکھا ہو درس خارج جب مراجع دیتے سارے علماء بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے. فرمایا میں دیکھ رہا تھا, دیکھتے 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 لوگوں کی تعداد, تو ایک دن ممبر پہ جب آیا تو ایک نگاہ کی ہوں, دیکھا ماشاءاللہ کتنے لوگ, وہ بھی علماء نہ لوگ, وہ بھی حوزے کے دروس نہ عام یہ درس. کہتے میرے دل میں ایک تھوڑا سا کہ اب میں بھی کچھ. اللہ اکبر, ہم تو اپنے دل میں کیا کچھ نہیں سوچتے. ہم تو ذرا خطابت یہ وہ یا کچھ فن آ جائے ہر جگہ دکھانے کے لیے اس کو. وہ فرماتے ایک لحظہ جب آغا نے یہ دیکھا کہ میرے اندر غرور آ گیا, فوراً سمجھ گئے کہ کہیں کل شیطان مجھے علم سے غافل, علم کے ذریعے سے گمراہ. بڑے بڑے علماء علم کے ذریعے سے کیا ہوئے. کتاب کو بند کیا, اگلے دن طالب علم آئے لیکن آغا, لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی ملکوتی آنکھوں کو کھول دیا تھا. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. تو فرمایا کمیت, تین روٹیاں دی اہل بیت نے, انما نطعمکم لوجہ اللہ. کہا کیوں یہ اس قدر عظیم بنا, کیوں قرآن میں آیت اتری. اس لیے آیت اللہ جواد آمنی فرماتے ہیں ہم کام تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کرنا ہمارے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کے خاطر کھلاتے ہیں, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, نہ ہمیں تم سے کسی اجر کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں تمہارے سے شکریہ کی ضرورت ہے. گرو بیج محمد عالم اسی لیے اخلاص کے مقام سب سے عظیم مقام ہے. آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی پر عجیب شخصیت آئی ہے, علی الاطلاق مجتہد بنا اپنے دور میں, کہ اس کے مقابل میں کوئی مرجع زیادہ دیر نہیں گزری. آیت اللہ خوئی آغا حکیم سے پہلے تھے. ہمارے علماء ایسے علماء آئے ہیں. میں یہاں پہ اس سے پہلے کہ سناؤں شہید عارف حسین الحسینی کے اخلاص کو, کیونکہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم کامیاب نہیں ہیں, کیوں ہم تقسیم ہیں, کیوں سیاسی طور پہ ہم کمزور ہیں, کیوں کوئی ایسا مرد مجاہد ہمیں نظر جو آ گیا. میں نے اشارہ کیا اس مکتب کو خدا نے شور شرابہ کرنے والوں کے ہاتھ میں. فرماتے ہیں عوالی موسوی کہ ہم جب قائد ملت شہید عارف حسین اسکردو تشریف کر, یہ واقعہ بہت سننے والا ہے. اخلاص آج ان کی فکر کی وجہ سے اگر کچھ ہمارے پاس ہے یہ فکر شہید, ورنہ یہ بھی ہمارے پاس. آج ہر کوئی کیا ادعا کرتا ہے میں شہید عارف کا کیا ہوں, دعویٰ کرتے ہیں. وہ اپنے نام کی طرف عارف تھا, اپنے نام کی طرح عارف تھا وہ شخص. عارف کو قائد کو عالم کو دقیق ہونا چاہیے. امام نے فرمایا اگر اس کے رویے میں غریب اور امیر سے ملنے میں فرق آئے چھوڑ دو اس کا ساتھ, یہ ہمارے مکتب کا عالم پھینک دو. امیر کے لیے اٹھے غریب کے لیے نہ اٹھے پھینک دو اس کو, دکان کھول لیا اس نے. امام فرماتے ہیں ہمارے مکتب کا عالم یہ نہیں ہو سکتا عالم ربانی, کہ امیر آئے اٹھ کے عزت کرے غریب آئے دیکھ لیں گے آپ جائے روش میں اور طریقوں میں کیا آئے فرق آ جائے. شہید عارف تشریف لائے اسکردو استقبال ہوا, آج تک کسی کا ایسا استقبال نہ کسی صدر کا ہوا, نہ کسی فوجی جرنیل کا ہوا, نہ بھٹو کا بھی نہیں ہوا ایسا استقبال, ذوالفقار بھٹو کا بھی. جو شہید عارف مرد الہی اسے کہتے ہیں کہ حتیٰ جب قیادت کا انتخاب ہو رہا تھا مفتی جعفر کے بعد, عارف حسین کو کوئی اتنا جانتا بھی نہیں تھا. آغا صاحب فرماتے ہیں میٹنگ میں ہم سب مصروف تھے کہ کس کو قائد بنائے, صفدر حسین نجفی کا نام سب سے آگے تھا قیادت کے لیے. فرماتے ہیں جب عارف حسین پشاور سے آئے اس میٹنگ میں, یہ ہے اللہ اس طرح انتخاب کرتا ہے ہمارے مکتب میں یہ ہے. فرمایا جب یہ داخل ہوا سب کی نگاہوں کو اس نے جذب کیا, اپنے مجذوب شخصیت مجذوب تھا. اس کے اٹھنے بیٹھنے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی, اس کی ایک نگاہ سے بچے بھی اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے. فرمایا ان کو رات کو دعوت دی گئی, کافی اہتمام کیا گیا. بہت سخت ہے علماء کی ذمہ داری, بہت سخت ہے. اللہ علیہ فرمایا لڑکوں نے جا کے پہلے ایک دو دن پہلے مار خور ہو, مچھلی کا گوشت ہو, کبوتر کا گوشت ہو, مرغی کا گوشت ہو, بکرے کا گوشت ہو, 10-12 قسم کے مختلف گوشتوں کا ماشاءاللہ ایسا دسترخوان لگے تو عالم ربانی کی نگاہ دقیق ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو دقت کے ساتھ دیکھتا ہے. کہ میں یہاں اس واقعے سے پہلے ایک چیز کی طرف اشارہ کروں, امام خمینی کی اکثر کتابوں میں اخلاقی اور عرفانی آپ دیکھیں وہاں لکھتے ہیں قال الاستاد, میرے استاد نے فرمایا, اور لکھتے ہیں روح لہ الفدا, میری روح میرے استاد پر فدا ہو. وہ اپنے استاد آیت اللہ شہبازی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو عرفان میں امام خمینی کے استاد تھے. فرماتے ہیں آیت اللہ شہبازی کا ایک نام تھا عرفان اور فلسفہ میں، عارف بھی تھا فیلسوف بھی تھا، بڑا نام تھا قوم میں اور علماء کے درمیان اور عالم اسلام میں ان کا. امام خمینی اس وقت جوان تھے، دیہات سے ایک لڑکا اٹھ کے آیا دینی تعلیم پڑھنے کے لیے. یہاں بڑے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، یہاں علماء تک لوگوں کی پہنچ نہیں ہے، جبکہ عالم کو ہمیشہ لوگوں کے ایکسس میں ہونا چاہیے، دسترس میں ہونا چاہیے، فقیر ترین آدمی بھی آرام سے اس سے مل سکے، یہ عالم کی نشانی ہے. فرمایا ایک طالب علم دیہات سے اٹھ کے آیا قم میں، تو آپ کو معلوم ہے ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے عالم سے. خوب ایک جو پروفیسر ہے پی ایچ ڈی کا، پی ایچ ڈی کے لوگوں کو یا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، ظاہری بات وہ نرسری یا پریڈ کو تو نہیں پڑھائے گا، یہ اپنے اس دیہاتی اور سادگی میں کہا آیت اللہ شہبازی کہاں ہے. لوگ کسی نے کہا یہ صبح نماز کے لیے آتے ہیں، نماز جماعت پڑھاتے ہیں. آیت اللہ شہبازی کے بعد بڑے بڑے آنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، علم میں ایک مقام تھا، نام تھا. امام خمینی جیسے ان کا استاد ہے عرفان میں، امام خمینی ہر جگہ اپنے استاد کو یاد کر کے فرماتے ہیں میری جان قربان ہے میرے استاد پر، مجھے خمینی بنایا تو، مجھے عارف بنایا تو اس نے، مجھے با اخلاق بنایا تو اس آدمی نے. فرماتے ہیں طالب علم آیا، آغا نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد کہا، اب یہ بالکل ابتدا سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کہا آغا کے پاس آ کے اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے پاس صرف میر پڑھوں. جیسے کوئی کسی پی ایچ ڈی کے استاد کے پاس آ کے کہے جی میں پہلی کلاس سے آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے کسی کو کوئی ایسا کہے تو اس کا چہرہ کیا ہوگا. آغا نے ایک لمحہ سوچا، فرمایا میں تجھے اپنے کسی شاگرد کے حوالے کرتا ہوں راستے، وہ تمہیں نہیں نہیں میں نے آپ سے پڑھنا. اب جب اس نے ضد کیا، یہاں ایک عالم ربانی کا پتہ چلتا ہے. آغا نے کہا اگر میں اس کو رد کروں ہو سکتا ہے یہ دین سے چلا جائے نہ پڑھے. یا آغا نے ایک لمحہ سوچا اپنے مقام کو، میں تو بڑے بڑے عرفا کو، بڑے بڑے فلاسفر کو، بڑے بڑے علماء میرے پاس پڑھتے ہیں. ہاں جی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سٹیٹس، فلاں نہیں جی ہمارا سٹیٹس نہیں چاہیے، کوئی سٹیٹس نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھیں یہ سب بنائی ہوئی جھوٹی اور یوروپ اور دنیا پرست لوگوں نے اس کو بنایا ہے. جی فلاں جگہ ہم نہیں، ہمارا سٹیٹس نہیں چاہا جائے گا. سٹیٹس کیا ہے، حیثیت کیا ہے خدا کے سامنے اور دین کے سامنے کسی؟ ایک لحظہ سوچا تو انہوں نے فرمایا ہاں نماز صبح کے بعد میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تم آ کے میرے پاس پڑھو. کہاں ایسے علماء ربانی؟ یہاں تو معمولی معمولی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہے. اگر کوئی ناراض ہو جی میرے سٹیٹس کا خیال نہیں رکھا، سٹیٹس فقط اس کے لیے ہے جو کام اللہ کے لیے کرے. شہید عارف حسینی کامیابی کا راز یہ تھا. آج ہم سیاست میں ناکام ہیں، وجہ کیا ہے؟ عوام کی غلطی نہیں ہے، غلطی خواص کی ہے کہ میں نے اشارہ کیا ہمارے ہاں یوم القدس بھی تین تین نکلتے ہیں، دیکھے نا آپ. سیاسی اتحاد ہے ہی، کہیں سے جو غلطی ہے نا، اتحاد بین المسلمین کی بڑے بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن مومنین کے درمیان خود اتحاد. علماء جب ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو کس چیز کی بات کرتے ہو؟ کس طرح ملت کو یہ کرنا چاہتے ہو؟ عالم کو اپنے نفس میں سب سے ذلیل ہونا چاہیے اپنے پاس. امام فرماتے کوئی حیثیت اپنے لیے قائل نہ ہو، کوئی مقام اپنے لیے قائل نہ ہو، خاک سمجھے خود کو، وہ عالم کامیاب ہوتا ہے. شہید عارف کے لیے جب، اب آغا صاحب فرماتے ہیں یہاں سے وہاں تک دسترخوان، تمام سیاسی شخصیات مدعو ہیں، تمام سرکاری لوگ مدعو ہیں، ڈی سی اے سی سب ان کے اعزاز میں، تمام وہاں کے اس وقت کے جو سیاسی لوگ ہیں باثر لوگ ہیں, سب کو آگے کے اعزاز میں دعوت دیا ہوا ہے. فرماتے ہیں ہم سارے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا آغا کے آنے میں دیر ہو گئی, ہم سب انتظار میں, دسترخوان کھانے تیار. فرمایا اچانک آواز آئی شور کے, آغا آ گئے ہیں. تو یوں آگے آئے, اندر آئے. فرماتے ایک لحظہ رک گئے دسترخوان کو لے. عالم رب دسترخوان کو یوں دیکھا, پھر باہر چلے گئے. آغا صاحب نے فرمایا ہم نے سمجھا شاید کوئی کام سے پھر باہر گئے. کافی دیر جب اندر نہ آئے تو میزبان آیا, آغا صاحب سے کہا کہ وہ اندر نہیں آ رہے کھانے کے. تو آغا صاحب سمجھ گئے کوئی مسئلہ ہے. آغا صاحب فرماتے ہیں ہم پاس گئے. میں نے کہا آغا صاحب تشریف لائے. کہا میں اس فرعونی دسترخوان پہ بیٹھ, کہا میں ایک شیعہ قوم کا قائد ہوں, میرے اس شیعہ قوم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں, جن کے پاس کھانا نہیں ہے, کیسے میں جو ادعا کرتا ہوں امیر المومنین کے سیرت پہ چلنے والا ہوں, کیسے جو تم علماء نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے شیعہ قوم کا قائد بنایا, میں ایسے دسترخوان پہ بیٹھوں؟ اگر میں ایسے دسترخوان پہ بیٹھوں میں قیادت کا اہل ہی. کہا آغا صاحب پیار سے کیا لوگوں نے اپنی طرف سے کیا. کہا شکریہ ادا کر اپنے, لیکن کبھی بھی میں ایسے دسترخوان پہ بیٹھ. آغا صاحب فرماتے میں بڑی مشکل سے منایا, چلو آپ آ کے بیٹھے نہ کھائے, لیکن یہ لوگ بڑے آئے ہوئے مختلف مکاتب کے بھی ہیں. تو آغا صاحب اندر آئے, کیونکہ بہت ہم نے تاکید کی علماء نے, تو آئے کونے میں بیٹھے, روٹی اور دہی کھائی. فواد آغا صاحب ایک آدھی روٹی لی اور کسی گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا آغا صاحب. اور جب آغا صاحب چلے گئے تو ڈپٹی کمشنر آغا صاحب فرماتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ ولی اللہ ہے, اللہ کا ولی اگر اس روئے زمین پہ میں نے دیکھا ہے تو آج ایسی شخصیات کا فقدان ہے ہمارے اندر. شہید عارف ایک بچے کے لیے بھی اٹھ کے ملتے تھے, اگر ایک بچہ بھی آئے توجہ کرتے تھے. ہمارے یہاں اسی طرح آتے ہیں چلے جاتے, کوئی دیکھ رہا ہے کوئی اس کو سلام کر رہا ہے, بعض متوجہ ہی نہیں ہے. بچہ بھی آئے شہید عارف اس سے ہاتھ ملاتے تھے, بات کرتے تھے. یہ ہے کہ ایک عارف کیا ہے, ایک قائد جزئی نگر ہو, ایک ایک چیز پہ اس کی نظر پڑتا ہو. اسی لیے اللہ نے اس دین کو ہمیشہ مخلص علماء کے ہاتھ میں دیا, اخلاص والے علماء کے ہاتھ میں دیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہمارے سامنے ہیں کہ تمام حکومت ملنے کے بعد کس کی جگہ بیٹھے, شاہ ایران, بادشاہ ایران کی جگہ, جو روم کے مقابل میں تھا. سیاہ و سفید کا مالک ہے امام خمینی ایران میں, کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن تمام زندگی حکومت کے بعد بھی دو کمروں کے مکان میں رہے, تین سوٹ سے زیادہ. اسی لیے تو امریکہ سے لڑ سکا نا, اسی لیے تو اسرائیل کے مقابل میں کھڑا ہو سکا, اسی لیے 8 سال جنگ مسلط رہنے کے باوجود کیا فرمایا, 20 سال بھی یہ جنگ جاری رہے میں لڑنے کو تیار ہوں. یہ ہستیاں لڑ سکتی, یہ دشمن کے مقابل میں کھڑی ہو سکتی ہے. اور یہ اخلاص مظہر ہے, خدا اخلاص کو قبول کرتا ہے, خدا مخلص لوگوں کو قبول کرتا ہے, خدا مخلص علماء کو قبول کرتا ہے, اور وہی صاحب اثر ہو سکتے ہیں معاشرے میں. ورنہ ایک شور ہے بس معاشرے میں. جس طرح جب ایک سال امام زین العابدین حج پہ آئے تو راوی نے کہا کہ اس سال بڑے حاجی آئے ہیں, امام نے فرمایا کہ ما اقل الحجیج واکثر الزجیج. امام نے فرمایا شور شرابہ زیادہ ہے حاجی, اور یہ اخلاص اور اس کا ظہور شہداء کربلا میں سب سے اوج پہ تھا. ایک نگاہ سے زہیر نے سب کچھ چھوڑ دیا, ایک نگاہ میں حر, حر کے لیے بہت مقامات تھے, کرسی, سیٹ, حکومت, ہمارے ساتھ حر کے لیے بھی بہت مقامات رکھے تھے، بہت عہدہ اور مقام رکھا تھا اس کے لیے بعد میں، لیکن سب کو اس نے فرزند زہرا کے قدموں کے دھول پہ قربان کر دیا. زہیر نے قربان کر دیا، حبیب ابن مظاہر نے کچھ دیکھا ہے شب عاشورہ کو ان ہستیوں نے، اس لیے فرمایا کہ امام حسین نے روایت میں ہے رات کی تاریکی میں کہا تم اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، ان کو تم سے کام نہیں ہے، مجھ سے ہے، میں بیعت بھی تم لوگوں کی گردن سے کھول دیتا. لیکن اس کے باوجود تمام اصحاب امام کے ساتھ رہے، کہا مولا ایک جان ہے، اگر ہزاروں جان بھی ہوں ہم آپ پہ قربان کریں. کسی نے کہا 70 دفعہ مجھے زندہ کیا جائے، جلا دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، 70 دفعہ بھی میں اپنی جان تیار ہوں آپ پہ فدا کروں. عزاداروں، شب عاشور کے منازل، شب عاشور میں جو منزلیں دیکھی، اسی لیے روایت میں ہے کہ امام نے تمام شہداء کربلا کو ان کے منازل بہشت میں دکھا دیے. اسی لیے عاشورہ کے دن ہر کوئی سبقت لے جاتا تھا موت کے لیے. عزاداروں، جب اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت کی باری آئی. اہل بیت پہلے قربانی دینا چاہتے تھے، لیکن اصحاب نے یہ کہا کہ کل ہم قیامت کے دن رسول خدا کو کیا جواب دیں؟ اگر رسول خدا ہم سے پوچھے کہ میرے اہل بیت پہلے کیوں قربانی دی کہ تمہارے ہوتے ہوئے، اسی لیے اہل بیت کو انہوں نے قربانی دینے نہ دی. جب تک ایک بھی صحابی موجود تھا خود جاتے رہے اور اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے. عزاداروں، جب سب شہید ہو گئے، اب اہل بیت کی باری ہے، آل عقیل کی باری ہے، آل جعفر کی باری ہے، آل علی کی باری ہے، بی بی زینب کے دونوں فرزند اون محمد کی باری ہے. عزاداروں، روایت میں ہے سب سے پہلے یا سب سے آخر میں جس نے اپنی جان دی، روایت مختلف ہے، بعض روایت میں ہے اہل بیت میں سب سے پہلے جو ہستی قربانی کے لیے آگے گئی وہ علی اکبر ہے، اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ کا نور نظر قاسم بن الحسن ہے. عزاداروں، جب امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت تھا، کمرے میں ہے امام حسن مجتبیٰ، کافی جسم نحیف ہو چکا ہے، چہرہ زرد ہے، تمام بیبیاں ارد گرد ہیں، جوانان بنی ہاشم ارد گرد ہے، سب گریہ کر رہے ہیں. امام حسین سے فرمایا، بھائی حسین، اگر ہو سکے مجھے کمرے سے باہر صحن میں گئے، میں ذرا آسمان کو دیکھنا چاہتا ہوں. عزاداروں، امام اپنے بھائی کو باہر لے آئے، آسمان کی طرف دیکھا، امام حسین نے سر لیا، اپنے گود میں رکھا، بلند آواز سے گریہ کیا، تو فرمایا یا ابا عبداللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کس طرح خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. عزادار امام نے فرمایا، اے بھائی حسین، میں تو خوش قسمت ہوں، تو میرے ساتھ ہے، بنی ہاشم کے جوان میرے ساتھ ہیں، بیبیاں میرے ساتھ ہیں، لیکن لا یوم کا یوم الا ابا عبداللہ، لیکن جو دن آپ پہ آئے گی وہ کسی پہ نہیں آئے گی. 30,000 کا لشکر ہوگا، جب آپ زمین پہ آئیں گے کوئی بھی نہ ہوگا جو آپ کے سر کو اپنے دامن میں لے سکے. شاید یہی وقت ہوگا جب قاسم کو دیکھ کے کہا ہوگا، قاسم میری طرف سے حسین نے اپنی جان کو قربان کر دینا. عزادار قاسم آیا کربلا میں، چاچا کے پاس آگے عرض کی، چاچا مجھے اجازت دے میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں. عزادار روایت میں ہے امام نے اجازت نہ دی، کافی گریہ کیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، پاؤں پہ گرے. عزاداروں، فرمایا تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں کیسے تجھے اجازت دوں؟ عزاداروں، معلوم نہیں حسن کے اس یتیم نے کس طرح اجازت دی. جب حسن کے اس یتیم کو اجازت دی، ایک سوال پوچھا امام نے،
اے میرے نور نظر مجھے یہ بتا
موت تیری نظر میں کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے موت. عزادار امام نے اس یتیم کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، لباس رزم پہنائی. عزادار راوی کہتا ہے دشمن کی فوج میں میں دیکھ رہا تھا ایک جوان چاند کے ٹکڑے کی طرح خیموں سے نکلا، بیویاں کھینچ کے پھر اندر لے جاتی، یہ جوان پھر نکلتا، بیویاں پھر کھینچ کے اندر لے جاتی. عزادار کس طرح اپنی ماں سے وداع کیا ہوگا؟ عزادار راوی کہتا ہے جب سوار ہوئے سواری پہ میں دیکھ رہا تھا کہ قاسم کے جوتے کا ایک تسمہ بھی بند بھی ٹوٹا ہوا ہے. عزادار آگے بڑھا قاسم، دشمن کے سامنے آگے رجز پڑی اور کہا اگر مجھے نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم ہوں. عزادار حملہ کیا، کافی لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ہر طرف سے گھیرا قاسم کو. عزادار جب نیزہ لگا سینے میں، زمین کربلا پہ جب آیا، آواز دی السلام علیک یا اممہ، چاچا میرا آخری سلام. عزادار روایت میں حسین ایک شکاری عقاب کی مانند کربلا کی طرف گئے. عزادار دشمنوں نے حسین کو گھیر لیا، عزادار گرد و غبار اٹھا، حسین کی کوششیں میں قاسم تک پہنچو، ایک آواز آئی چاچا جنگ بند کر دے، میرا لاشا پانا لے رہا ہے. عزادار قاسم کے سرانے پہنچے تو کاجے کارانی کہتا ہے جب گرد و غبار بیٹھا قاسم کا سر حسین کے سینے پہ ہے اور ایریاں لگل رہا ہے. فقط اربا اربا، قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. عزادار قاسم کے بدن کو اٹھایا، اکبر کے بدن کے پاس رکھا، دونوں کے لاش کے بیچ میں بیٹھ کر کہا اے بیٹو رسم دنیا یہ ہے کہ جوان بیٹے باپ کی لاش کو اٹھائے، ہائے لیکن میں تمہاری لاش کو.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد أي منقلب ينقلبون. آج ہم متوسل تھے جناب قاسم سے، دعا کرتے ہیں سب اور متوسل ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے اس وبا کی دوری اور ختم ہونے کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے. اور یہاں جتنے عزادار مائیں بہنیں اور مومنین ہیں سب کے حاجت روائی کے لیے متوسل ہوتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ علیہ السلام سے. مجلس ہے، نتیجہ لینے کا وقت ہے. بی بی زہرا کی نظر ہے ہر ایک ایک عزادار پہ. بی بی ہم سے راضی ہیں، امام زمان ہم سے راضی ہیں کہ آپ آئے آج امام حسن کے اس یتیم پہ آپ نے آنسو بہائے. یا عبد اللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید ابن رسول اللہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا ولیہ عند اللہ، اشفع لنا عند الله، مریضوں کے لیے یا وجیہ عند الله اشفع لنا، اس بیماری وبا کے دور ہونے کے لیے یا وجیہ عند الله اشفع لنا عند الله. پروردگار بحق قاسم بن الحسن ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، گناہوں کے اثرات سے ہمیں نجات عطا فرما، موت کو دلدلانے والے گناہوں کو معاف فرما، تمام دردوں سے غموں سے نجات عطا فرما. پروردگار نورانیت باطن ہم سب کو عنایت فرما. پروردگار اپنے خزانوں کے تمام دروازوں کو ہم پہ کھول دے، اپنے رحمت کے تمام دروازوں کو ہم پہ کھول دے، اپنے فضل عظیم سے ہم سب کو عنایت فرما. خدایا جتنے بھی عزادار یہاں موجود ہیں خدایا ان کی تمام حاجات کو روا فرما. جو متمنی اولاد ہیں خصوصاً ایک مومن نے کہا اولاد کے لیے، پروردگارا اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. جتنے بھی مریض ہیں جن مریضوں نے التماس دعا کہا، ہمارے اس جمع میں جتنے مریض دوست احباب میں جتنے مریض بحق قاسم ابن الحسن، خدایا ان تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما. جو تنگی رزق میں ہیں ان سب کو وسعت رزق عنایت فرما. پروردگار جن کے پاس مکان نہیں وسیع مکان عنایت فرما. ہم سب کے اموات کو ولی رحمت فرما. شفاعت ابا عبداللہ دنیا اور آخرت میں موت کے وقت قبر و برزخ و محشر میں ہم سب کو نصیب فرما. ہم سب کے اموات بانیان مجلس کے اموات کو ولی رحمت فرما. ہم امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اربعین کے دن امام حسین کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین.